مرحبا مرحبا انقلاب 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 مرحبا مرحبا انقلاب 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 انقلاب.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی لطف و کرم ہے پروردگار کا, اس نے ہمیں کیسے دور میں پیدا کیا جو اسلام کی مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت اور سربلندی کا دور, جو عزت خدا متعال کے حضور اس مکتب کی قرآن و اہل بیت کی ہے وہ تو ظاہر دائمی اور ابدی ہے. دنیا میں اس کے قبول کیے جانے یا نہ کیے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کچھ وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے, کچھ وہ ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہو پاتا. یہ وہ دور ہے جس میں ظاہر بھی ہو رہا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین جس طریقے سے مکتب کے حقائق, مکتب کے دعاوی لوگوں کے سامنے ثابت ہوتے جا رہے ہیں, اس اعتبار سے بہت خوش قسمتی ہیں ہم لوگوں کے لیے. اس دور میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے. جب دین کامیابیاں دے رہا ہو تو پھر کوئی کیوں عمل نہیں کرے گا. ہاں وہ وقت ہوتا نعوذ باللہ کہ جب دین کے نام پہ سخت وقت تھا, جب دین کے نام پر کامیابی کی کسی داستان کو سننا دیکھنا مشکل پڑ رہا تھا, ہاں وہ ایک اور وقت تھا. تو الحمدللہ بہت اچھے دور میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے, اور اس کی چند خصوصیتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور اس موقع پر خدا تعالیٰ کے حضور شکرانہ بجا لانے کے لیے اس انقلاب کی نعمت, جس کو ہم یقیناً اپنی فہم و شعور کے مطابق وقت کے امام کی تشریف آوری کا مقدمہ تعبیر کر سکتے ہیں. اس انقلاب کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
چند منٹس انقلاب کی خصوصیات کے اوپر بات کرتے ہیں, پھر جو انقلاب کو, انقلاب نے جس طریقے سے چیلنجز کا مقابلہ کیا اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر چند منٹ بات کریں گے. انقلاب کی نوعیت کیا ہے, اور اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ انقلاب کے جتنے بھی نعرے تھے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی تھے. دین کے اندر بہت سارے نعرے ہیں. دین کے اندر ایک نعرہ ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. دین کے اندر ایک نعرہ ہے کہ حج کرو. دین کے اندر ایک نعرہ ہے عدل قائم کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے. عدل کی کیا حیثیت ہے؟ بھئی ایک آدمی معاشرے کے اندر نماز قائم کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کرتا ہے, یہ کہ سوسائٹی میں عدل نظر آئے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں اتنا اہم ہے؟ یعنی خدا متعال جب اپنی طرف سے حاکم معین کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے داؤد, ہم نے تم کو خلیفہ بنایا, اب تم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم کرو. ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. یہ خدا متعال کو عدل و انصاف کی اتنی خواہش کیوں ہے, اور عدل و انصاف اتنا مشکل کیوں ہے؟ اب آپ تصور کریں, خدا متعال کی خواہش ہے کہ لوگ اقامہ نماز کریں. اقیم الصلاۃ فرماتا ہے, اقامہ نماز کر سکتے ہیں. اقامہ نماز آپ شخصی طور پہ بھی کر سکتے ہیں, انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی خدا متعال کہتا ہے اے دلو عدل کرو, اب یہ شخصی طور پر ہو نہیں پائے گا, اب یہ معاشرے کے اندر ہوگا. اگر میں اپنے گھر کے اندر عدل کروں, باہر سارا ظلم ہو, کیا خدا مجھ سے قبول کرتا ہے؟ نہیں، سید الشہداء کے گھر میں ظلم نہیں تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، پاک و پاکیزہ طہارت پہ مبنی گھر تھا، آسمانوں سے برتر گھر تھا ان کا، اس گھر میں کہاں ظلم کا کوئی چانس تھا؟ کیا یزیدی ظلم ان کے گھر پہ آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا، لیکن معاشرے میں ظلم تھا، چونکہ معاشرے میں ظلم تھا، سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اس پہ خاموش نہیں بیٹھ سکوں گا، میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا، اور یہ انبیاء کی فطرت تھی، انبیاء کا طریقہ کار یہی تھا. مثلاً جب خدا متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناجات کو سنتا ہے، کس طرح وہ خدا متعال کے حضور گریا و آہ ظاہری کرتے ہیں، ان کو مقام طوا کے اوپر بلایا، مثلاً اس وادی مقدس کے اندر بلایا، پہلا حکم کیا دیا؟ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اس کو پکڑو، اس نے طغیان مچایا ہوا. تو خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات، ان کی عبادات، ان کے تقویٰ، زہد، پرہیزگاری، ان سب کے ساتھ کس چیز کا حکم دیا؟ کہا اس ظالم کا گربان پکڑو. یہ تمام انبیاء کی تاریخ کے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی داستانیں خدا متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز شب کی سنا سکتا تھا، ان تمام کے مقابلے میں اس نے اٹھا کر جس داستان کو سب سے تفصیل سے بتایا وہ یہ کہ ابراہیم نے میری خاطر بت توڑے تھے، ظالموں کا مقابلہ کیا تھا. خدا کو عادل اتنا کیوں پسند ہے؟ اور پھر ہم تو الحمدللہ رب العالمین ایک انقلاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک مرجع تقلید کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی اس کے اوپر لگاتے ہیں، پورا ایک نظام اس کے اندر تشکیل پاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرق و غرب سے اسلام کے چاہنے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، لیکن اپنے اندر ایک سوال کرنا پڑتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نقطے کی طرف جانا پڑے گا، وہ یہ کہ اصل زندگی ہے کیوں. خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے، اور اس پوری کائنات کو فرماتا ہے کہ جو تشکیل دینے والا خالق ہے وہ کہتا ہے عدل کرو، کیوں؟ تو اب چند منٹس میں بس آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا تعالیٰ انسانوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کو کمال کی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے. اصل کور آف ایشو، اصل ایشو یہ ہے. خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے انا للہ، کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا سے آئیں، خدا کی طرف جائیں گے. کیا مطلب؟ ہم خدا کے کمال مطلق سے ناشی ہوئے ہیں، وہیں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے، اور اسی کمال مطلق کی طرف ہمارا سفر ہے. بیچ میں دنیا آئی ہے، ایک کمال مطلق سے ہم نکلے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے. اب ہم سب کو اس میدان میں لا کر کہا تم بھی کمال مطلق کی طرف چلو. ہم سب کا کام یہی ہے. جنت کیا کھانے پینے اور سونے کی جگہ ہے؟ اگر جنت میں کوئی کمال نہ ہو، نفسانی کمال، خدا کی طرف بڑھنا نہ ہو، تو آپ خود تصور کیجئے گا آیت اللہ بہجت کو اس جنت میں کیا انٹرسٹ ہے. وہ تو شاگرد مکتب میں، یہ کہ آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنی الجنہ، جنہوں نے زندگی بھر ان خواہشات کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دی، اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ کہنے خدا ہمیں جنت نصیب کر. کیوں؟ تو ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی جنت سونے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک جنت کا درجہ ہوگا جس میں ان لوگوں کے لیے جگہ ہوگی جن کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، لیکن جیسے آپ اور میں جنت میں داخل ہوں، مثلا فرض فرمائیں ہماری عقول نسبتاً بہتر ہو جائیں، تو ہم فوراً احساس کریں گے کہ بھئی یہ ہم انسانوں کا مقام یہ نہیں ہے، ہم انسانوں کا مقام اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اور وہ بڑھ کر کیا مقام ہونا چاہیے؟ مثلا بھئی آپ کو خدا متعال کی طرف بڑھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو کامل کرنا ہے. اب یہ بات سمجھانا اتنی مشکل ہے ایک لحاظ سے، ورنہ آپ تصور فرمائیے دنیا کا ہر انسان بھائی جو دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے نا، اور بہتری اس نے کس میں دیکھی ہے؟ زیادہ دولت میں. جو طاقت کے پیچھے جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے زیادہ طاقت ہونا بہتری ہے. شہرت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، دولت کے پیچھے، ان سب پیچھے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے جو جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے اس میں مزہ ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہے. اب اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ قرب خدا میں بہتری ہے، وہ اس کی طرف جائے. اچھا، یہ وہ مقابلہ ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں. اب اس مقابلے کے اندر جتنے لوگ یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، یہ سب ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. اگر معاشرے میں ظلم ہو، انسان آسانی سے خدا کی طرف جائیں گے، یا عدل ہو تو آسانی سے جائیں گے؟ بس اصل پوائنٹ یہاں پر ہے. اگر معاشرے میں ظلم ہوگا تو لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی تھوڑی سی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں انقلاب کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ کن حالات میں انقلاب ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی اللہ محمد آل محمد.
بھائی ہم سے کوئی پوچھے پاکستان کے نظام میں تبدیلی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، ہم کیا کہیں گے؟ چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں. کوئی پوچھے کیوں چاہتے ہو، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نظام تبدیل کرنا چاہتے ہو، کہوں گا ہاں چاہتے ہیں. اس مجھ سے پوچھے کیا برائی ہے، میں نہیں کہوں گا سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں، میں ہی نہیں کہوں گا. سڑکیں ٹوٹی بھی ہوتی نا مسئلہ نہیں تھا. مجھ سے کوئی کیا لائٹ جاتی ہے تو میں کہوں گا نہیں کوئی بات نہیں، چلی بھی جائے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب معاش کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہدف پہ توجہ نہیں دیتے، یہ خالی پیٹ پہ سوچتے ہیں صرف. مسئلہ یہاں پر ہے. جب انسان کے سامنے نفسانی خواہشات کا بازار گرم ہوتا ہے تو کنٹرول اور تزکیہ نفس ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اصل مقابلے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اصل مقابلہ کیا تھا؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، یہ اصل مقابلہ تھا. اصل مقابلہ وہ تھا جس کو خدا نے 11 قسمیں کھا کے کہا تھا، یہ اصل مقابلہ تھا. اس اصل مقابلے میں ہار جاتے ہیں سڑکوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں، لائٹ جانے کی وجہ سے نہیں، فسق و فجور کے پھیلنے کی وجہ سے، معاشرے میں ظلم پھیلنے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ اصل مقابلے کے اندر ہار جاتے ہیں. تو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے معاشرے سے فسق و فجور کا خاتمہ کر دو. فسق و فجور کا خاتمہ کرو کیوں؟ تاکہ انسان تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر آسانی سے جا سکیں. معاشرے کے اندر عدل کا نظام لے کر آؤ. کیوں؟ ظلم کا نظام آتے ہیں نا، ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں، پستے رہتے ہیں، اپنا ہدف بھول جاتے ہیں یہ لوگ. اب مثال کے طور پر دو طرح سے انسان پستا ہے ظلم کے اندر، یا عیش کے ساتھ پستا ہے یا ظلم و جبر کے ساتھ پستا ہے. آپ کہیں گے بھائی عیش کے ساتھ کون ظلم میں پستا ہے؟ دیکھیے بالکل آسانی سے، ایک آدمی کو صبح کو کھانا دے دیں، شام کو کھانا دے دیں، دنیا بھری عیاشیاں اس کے پاؤں کے سامنے رکھ دیں اور اس سے کہیں کہ ایسے زندگی گزارو، یہ تزکیہ نفس پہ جائے گا؟ یہ جانور بنا رہے گا؟ صبح کو اٹھے گا نفسانی خواہشات، دوپہر کو نفسانی خواہشات، شام کو نفسانی خواہشات، جانوروں کی زندگی چل رہی ہے، مزے میں چل رہی ہے، اسے کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس میں زیادہ تر مغربی سوسائٹیز مبتلا ہو چکی ہیں. یہ ایک طرح ظلم کی چکی میں پستا ہے، دوسرا کون سا ظلم کی چکی میں پستا ہے؟ دوسرا ہمارا جیسا. صبح اٹھے گا اس بات کو سوچے گا یار یہ مہینہ پورا کیسے ہوگا، اس چکر میں لگا رہے گا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس چکی میں پسے گا، واپس آئے گا تو اس کے دماغ کی ہر تہ خراب ہو چکی ہوگی. واپس آنے کے بعد جو اس نے کرنا ہے وہ دو کچھ حرکتیں جو کچھ بھی کرے گا، معاملہ ختم ہو گیا، پھر اگلا دن شروع، دوبارہ چکی شروع ہو گئی. اس طرح پسنے. ان دو کے مقابلے میں خدا کہتا ہے نہیں، نظام عدل لاؤ، نظام عدل لاؤ. اچھا نظام عدل لانے کا مطلب، چلیں اس پہ بھی بات کر رہے تھے، نظام عدل لانے کا مطلب ہے اب پھر ہمیں کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، ہماری تنخواہیں گھر آتی رہیں گی؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، شاید زیادہ کرنا پڑ جائے، لیکن پھر وہ کام کرنا پڑے گا جو واقعی انسانیت کے حق میں مفید ہے. فضول کام نہیں کرنے پڑیں گے، وہ کریں گے جس سے ہماری زندگیوں کو کوئی کمال مل رہا ہوگا. انقلاب اس لیے آتا ہے، اللہ اس لیے انبیاء کو بھیجتا ہے کہ انبیاء جائیں، لوگوں کو بتائیں، ظلم کو ختم کریں، انسانوں کے تزکیہ نفس کے راستے کو آسان کریں. اس کو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین فرماتے تھے، تم لوگ آزاد ہو، خدا نے تمہیں غلام خلق نہیں کیا، آزاد انسان بنو. اور قرآن کریم فرماتا ہے لَيَذَعَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے جسم کے اوپر جو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، نجو بلاغ میں تکرار ہوئی، زنجیروں کو توڑ دیں اور جو بوجھ ان کے دماغوں کے اوپر پڑے ہوئے ان سب کو کھول دیں. انقلاب اس لیے آیا ہے. آپ توقع نہ کریں کہ مثال کے طور پر امام خمینی جیسا عارف فقیہ تاریخ کے منفرد علماء میں سے ایک، یہ اس لیے آیا ہوگا کہ پہلے لوگوں کی تنخواہ 10,000 تھی، اب 15,000 ہو جائے. نہیں، اس سے نہیں آئے گا وہ. ہاں وہ کہتے تھے کہ جو ننگے پاؤں چلنے والے ہیں، جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے آئیں. کیوں؟ ان کے مقابلے میں ظالم کھڑے ہوئے تھے، ظلم سے لڑنے آئے تھے. ظلم سے لڑیں گے، نظام عدل ہوگا، نظام عدل ہوگا، فائدہ ہوگا، لوگ اس کے نفس کریں گے. اس خاطر میں نے غور کیا، پہلے بھی شاید پوائنٹ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب مجھے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین اسلام کے اندر تزکیہ نفس کی کیا حیثیت ہے، پورا دین اسلام ساری چیزوں کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہوتا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس. میں سوچا اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے جیسے طالب علم سے لے کر مرجع تقلید جیسے عالم تک ان سب کو اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میرے دماغ نے کہا کہ بھائی اگر یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو سب کو یہی کرنا چاہیے. میرے دماغ نے کہا بھائی یہی کرنا چاہیے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ جو امام خمینی نے حکومت بنائی، اب وہ حکومت ان کی بن گئی، اب وہ جناب علی تقریر کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کی تقریر جاتی ہے، ایک ایک تقریر ان کی پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کیا چیز ہائی لائٹ ہوگی کسی ایک عالم کی. مجھے تو نہیں معلوم امام خمینی سے پہلے کو ہمارا کوئی شیعہ عالم آیا ہو جس کی تقریر کو پوری دنیا اتنی غور سے سنتی ہو. تو میں نے کہا بھائی ان کو تو دنیا کا گولڈن چانس مل گیا، ان کو تو اپنی تقریر میں پھر تزکیہ نفس سے بات کرنی چاہیے، چونکہ سب کچھ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے، سیاست بھی تزکیہ نفس کے لیے. میزان نے کہا بھائی کرنی چاہیے. اس کے بعد میں نے ان کی ہر تقریر میں غور کرنا شروع کر دیا، تزکیہ نفس سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ شاہد ہے کوئی تقریر تزکیہ نفس کے مطلب کے بغیر نہیں تھی، ہر تقریر میں اس کے اوپر بات کرتے تھے. پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ سارا نظام بنائی اس لیے. اچھا اب دیکھیے ذرا سی ہماری ذمہ داری کیا ہے. عزیزان محترم، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے انقلاب کے اس اصل اور اس بنیاد کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں. ہم انقلابی نعروں سے نہیں ہو پائیں گے، ہم انقلابی شکل و ساخت اور لہجہ اور گفتار اس سے نہیں ہو پائیں گے، ہم انقلابی ہو پائیں گے اس روح انقلاب سے. انقلاب کی جو روح تھی وہ اس عبودیت اور بندگی کے اوپر تھی. رہبر معظم کی تقاریر دیکھ لیجیے، بار بار یہ لوگ ادھر سے ادھر سے سب لے کر آئیں گے اسی تزکیہ نفس، خواہشات کے کنٹرول اس کے اوپر اس کے اوپر. ملکوں میں کرپشن کیوں آتا ہے؟ اگر لوگ واقعا خواہشات پہ کنٹرول کرنا جانتے ہو کرپشن آئے گا کیا؟ بالکل نہیں آئے گا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اصل جو انقلاب تھا اور اس کی کامیابی تھی اس کی روح یہاں پر تھی. انقلاب در حقیقت اسلام کے احیاء کے لیے ہوتا ہے، انقلاب حکومتیں بنانے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ آیا تھا ایک اسلام کے احیاء کے لیے، اور اسلام کا احیاء یہ تھا کہ بھئی تمام لوگوں کو ایک معنویت کی طرف دعوت دی جائے. اب دیکھیے اسی پوائنٹ کو اگر میں لے کے چلوں نا چھوٹی سی ایک بات، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب امام خمینی کو موقع ملا کہ اس وقت کی جو رشین فیڈریشن تھی، اب رشین فیڈریشن آج کے بچے جو پولیٹیکل سائنسز میں نہیں ہیں تو ان کو تو ویسے ہی رشین فیڈریشن نہیں پتا ہوگا. آپ کے سامنے آج روس نام کا ایک ملک ہے، روس نام کر کے ایک ملک ہے. آج سے سمجھ لیجئے کہ 28 سال پہلے یہ ملک نہیں تھا، یہ بہت بڑا ایک فیڈریشن تھا جس کے اندر آج کے زمانے کے 20 ملک تھے. اس کا نام تھا رشین فیڈریشن. اس رشین فیڈریشن کا جو ہیڈ تھا وہ گورباچوف تھا، جب امام خمینی نے اس کے نام پر ایک خط لکھا. اب سمجھ لیجئے 20-25 ملکوں کے ہیڈ کو، جو اس زمانے میں سپر پاورز میں ایک سپر پاور تھی، اس کو امام خمینی نے خط لکھا. اور وہ خط میں کیا دعوت دی اس کو؟ اس کو دعوت دی تزکیہ نفس کی، اس کو دعوت دی قیامت کو پہچاننے کی. تو اس نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا، ایڈورڈ شارٹ نارڈزے کو، جو بعد میں میرے خیال میں جارجیا کا پریزیڈنٹ بنا تھا. تو اس کا وزیر خارجہ آیا، اس نے بات کرنا شروع کی کہ ہمارے ملک کے ہمارے صدر نے آپ سے تعلقات کے اوپر بات کی ہے، یہ باتیں وہ باتیں. امام خمینی نے 2-3 منٹ تو سنا اور اس کے بعد میں کہا کہ میں نے یہ نہیں بھیجا تھا، میرا پیغام کچھ اور ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ امام خمینی کا پیغام کچھ اور ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمیں معنویت کی دعوت دے رہے ہیں. اور شاید ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک مسلمان حاکم نے کسی دوسرے، وہ بھی کمیونسٹ ملک کے صدر کو، اور وہ بھی کس رشین فیڈریشن کے صدر کو، اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی بہت بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ ہم امام خمینی کا وہ پیغام بہت دفعہ پڑھیں، دیکھیں کیا ہے کیا نہیں، دعوت کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس دعوت کو ہم نے کتنا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. بس مین پوائنٹ ہمارا یہاں پر ہے، یہ جو انقلاب آیا ہے یہ در حقیقت آئیڈیالوجیز میں سے ایک آئیڈیالوجی کا پروموٹ کرنے کے لیے آیا، اور ایک آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے آیا. جس آئیڈیالوجی کو ختم کرنے آیا وہ مادہ پرستی ہے، چاہے وہ کیپیٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی اور ازم ہو. جتنی بھی آئیڈیالوجیز مادہ پرستی کے اوپر مبنی ہے ان سب کا انکار کرتے ہوئے یہ ایک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے آیا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے خدا پرستی، عبودیت اور بندگی. اور اس عبودیت بندگی کا چونکہ اس کا خاصہ یہی ہے، اصل انقلابی وہ ہوگا جو اس روح عبودیت اور روح بندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا، تب تو میں اور آپ اس انقلاب کو سمجھ پائیں گے، ہمیں شہدا بھی سمجھ میں آئیں گے، شہدا کی معنویت بھی سمجھ میں آئیں گے، سب سمجھ میں آ جائے گا، اور انقلاب کا ایکسٹینشن بھی سمجھ میں آئے گا. کیوں انقلاب مثال کے طور پر شہید باقر الصدر کے پاس آ گیا، کیوں انقلاب مثال کے طور پر لبنان کی سرزمین کے اندر آیا، کیسے آیا، انقلاب لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، یہ سب ہمیں سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا اور ہم سمجھ رہے ہیں صرف حکومت تبدیل ہوئی تھی، تو پھر کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایرانی انقلاب کا عراق سے کیا تعلق ہے، ایرانی انقلاب کا عراق لبنان سے کیا تعلق ہے. پہلے آپ معنویت کی طرف آئیے، اس میسج کی طرف آئیے جو اصل ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ عالمی انقلاب ہے، یہ ملکی انقلاب نہیں ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مصر کے اندر آئے تو یہ مصر کے لیے پیغام تھا یا دنیا کے لیے پیغام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا کے لیے، اللہ کے نبی آخری نبی تشریف لائے عرب کے اندر، جزیر نما عرب کے اندر، تو کیا پیغام عربی ہے؟ نہیں، پیغام عربی نہیں ہے، پیدا وہاں پہ ہوئے، تشریف آوری وہاں پہ ہوئی ہے، پیغام عالمی ہے، آفاقی ہے، انسانیت کے لیے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا، اس ایک پوائنٹ میں اتنی ڈیٹیلز اور اتنی اس میں باتیں آتی ہیں، اصل مسئلہ حل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں. کیوں امام خمینی اتنے مطمئن رہتے تھے جنگ کے ابتدائی ایام کے اندر؟ عراق کے عراق کی فضائیہ آئی، اس کو پوری سپورٹ تھی ساری سپر پاورز کی، یہی امریکہ جو کل صدام حسین کو گالیاں دے رہا تھا اس کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، سب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، یہی فرانس، یہی جرمنی، یہی انگلینڈ، جتنے صدام حسین کے پاس کیمیکل گیسز تھیں جو اس نے مار مار کے اپنے دسیوں ہزار لوگوں کو مارا، وہ کیا جرمنی نے نہیں دی تھیں؟ کیا جرمنی کی دیمی تھی؟ اس کے جو اپنے پیلسز بنے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب و غریب ٹیکنالوجیز استعمال ہوئی ہوئی تھیں، یہ سب ان لوگوں نے یورپینز نے بنائی تھی. بعد میں اپنے آپ کو اس کی دشمنی میں دکھا کے اپنے آپ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے. تو یہ اتنی جناب اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اتنے زیادہ اس کو جہاز وغیرہ دیتے تھے، وہ سب اڑتے ہوئے آئے. وہ اس سے پہلے کہ ایرانی فضائیہ کچھ اڑ پاتی، سارے جہاز ڈھیر کر دیے انہوں نے، سارے ختم کر دیے. امام خمینی کے پاس لوگ آئے، رہبر معظم نے بھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک تقریر کے اندر ذکر فرمایا، کہنے گے کہ امام خمینی کے پاس لوگ لے کر آئے، سرکار یہ جہاز تھے، یہ تو ختم ہو گئے، یہ جہاز ہیں جن میں یہ ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور ان کے پرزے ہمارے پاس نہیں ہیں، پرزے امریکہ سے آتے تھے، جو کل ہمارے پاس بچے ہوئے جہاز ہیں وہ یہ ہیں، اور ان جہازوں سے جو کچھ فلائٹ کی جا سکتی ہیں وہ 25 دن ہیں یا 20 دن ہیں، اس کے بعد ان کے بھی وہ پرزے ختم ہو جائیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہیں. اتنے دن کے اندر اگر جنگ اتنے دن چل گئی، اس کے بعد ایئر فورس ختم ہو چکی ہے. اب آپ کو ایک ایسے دشمن سے لڑنا ہے جس کے پاس پوری ایئر فورس ہے، اور آپ کے ایئر فورس میں 10 تیارے نہیں ہوں گے جو ان کے سامنے کھڑے ہوں. اب سرکار یہ دیکھ لیں کہ 25 دن میں آپ کی ایئر فورس تو ختم ہو گئی ہے، باقی آپ نے جنگ لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے؟ اب کوئی بتائے تو کیسے بتائے ان کے سامنے جا کے کہ کیا کہیں، کہ اب ان کا بھی تو ایک وقار اور یہ سب ان کے سامنے رکھا معاملے کو، انہوں نے کہنے کے پھر کیا ہوا؟ ہاں سر، پھر کیا ہوا؟ ایئر فورس ہے ہی نہیں، پھر ایئر فورس نہیں ہے تو جنگ کہاں سے لڑیں گے؟ کہنے کہ ہم جنگ خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں ایئر فورس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عام آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے؟
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل.
میں آپ سے یہ باتیں کرنے لگوں نا تو آپ کہیں گے مولانا کو کچھ ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ایکویشن کہ دنیا میں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. کوئی آرمی کا سنے گا نا تو وہ یہی کہے گا. اچھا، اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کو سب کچھ پتا ہے جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. تمہیں تو صرف دنیا کی جنگیں لڑنا پتا ہے نا، اس کو یہ پتا ہے فرشتے کیسے آتے ہیں. اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فضائیہ کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کچھ اور چاہیے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے روح انقلاب کہاں پر ہے. اور پھر میں عرض کروں گا، پھر یہ ہو کہ ہم جتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا 10% کریں، لیکن ٹو دا پوائنٹ کریں، پھر ہماری پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ سب تجربے دیکھیے، الحمدللہ ہمارے سامنے اب نزدیک 40 سال ہو رہے ہیں انقلاب کو، اس نے بہت تجربے دیے ان لوگوں کو. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، عبودیت، بندگی، تہذیب نفس، یہ ہماری اساس ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، اسی سے یہ انقلاب رونما ہوا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا یہ ساری باتیں. دوسری بات جو بہت زبردست اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کے بہت پرانے حربے کو نپٹانے کے لیے، آپ کی خدمت میں اس کو مختصر عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
میں نے بھی کئی دفعہ اس کو مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دشمن ہمیں کیسے شکست دے سکے گا یا کیسے دے سکا ہم جیسوں کے معاملے میں؟ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ مثلا جو دشمن ہوتا ہے، استکبار ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے، کتنی تعداد ہوگی دنیا کے اندر؟ جو دنیا کے اس وقت کی اسٹیٹسٹکس ہیں، اصل دنیا کے جو لٹیرے ہیں، اگر ان کو ہم جرات کے ساتھ لٹیرے کہہ دیں، 1% بھی نہیں ہے. 1% یعنی اگر دنیا کے اندر آبادی فرض کر لیں 7 ارب ہے، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ جو لٹیرے ہیں وہ سارے جمع کر لو. کتنے ہوئے؟ یہ 7 کروڑ بھی نہیں ہے جو واقعا اس نظام ظلم سے فائدہ اٹھا رہے. 1% بھی نہیں ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ آپ دنیا کے 100 ٹاپ کے دولت مندوں کو جمع کر لیں تو 80-85% آبادی کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ 100 ٹاپ کے دولت مندوں کے پاس ہے. اور وہ کس طرح سے ہے اور کیوں ہے وہ ایک عجیب داستان بنی ہوئی ہے. اچھا یہ تعداد میں اتنے کم ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے اس کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہ کرتے کیسے ہیں؟ اگر گیم فیئر ہو تو یہ حکومت کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی چانس نہیں ہے. آخر ایک آدمی 99 لوگوں کے اوپر، ایک آدمی 99 لوگوں کے اوپر حکومت کرے، کوئی چانس ہے کیا؟ نہیں ہے کوئی چانس. تو ان کا چانس بنا کیسے؟ چانس چھوڑو، ان کی تو حکومت قائم ہوئی بھی ہے. پاسبلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ریالٹی کی بات ہو رہی ہے. پاسبلٹی سے کراس کر چکا ہے. ریالٹی ہے کہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں 1% 99% کے اوپر. کیسے کر رہے ہیں؟ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کیا ہیں. 2-3 انسٹرومنٹ ہیں جس سے یہ کرتے ہیں. نمبر ایک، سب سے بڑا انسٹرومنٹ، بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ایک کیا پہلو ایک ڈال دوں آپ کی خدمت میں. میں نے ایک دفعہ ایک پولیس والے سے کہا، ایک بندے خدا سے کہا، پولیس والا نہیں تھا وہ، ایک پولیس والے بندے خدا ہوتے ہیں لیکن ذرا ان کی بندگی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک بندہ خدا سے کہا کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس کا ایک ایشو پھنسا ہوا ہے، وہ کسی کا قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں کرتا ہے، تو ذرا مدد کرو کہ اس کا پیسہ واپس ہو جائے. کہنے کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک پولیس والے سے بات کی، اس نے کہا بھائی یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے. اس نے کہا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کھڑے کھڑے واپس کرے گا. بھائی کیسے واپس کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ بھائی کیسے واپس کرے گا؟ کہنے کا نہیں مولانا آپ اس کو چھوڑ دیں، ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی کچھ اور ہی نہ کر ڈالنا، اس کو پہلے بتا دو کیا طریقہ ہے. کہنے کا دیکھیے یہ اس کو بلائے گا اور پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کی پھونک نکالے گا. میں کیا مطلب؟ میں نے کہا مارے گا؟ کہنے کا نہیں مارے وارے گا نہیں، اس کی پھونک نکال دے گا. میں کہا بھائی لاخر پھونک نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا اس کا کانفیڈنس ختم کر دے گا. وہ کیسے کرے گا؟ گالیاں بکے گا. کہے گا اس کو گالیاں بکے گا، اس کو ذلیل کرے گا، اس کو موت دکھائے گا، اس کو کہے گا میں تمہارے باپ کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کا نہیں کرے گا کچھ نہیں، صرف بولے گا. تو میں نے کہا اچھا اس بولنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے کا مولانا آدھے گھنٹے میں اس کا سارا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوگا، یہ فلیٹ ہو جائے گا. فلیٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جو یہ کہے گا وہ یہ کرے گا، مارے وارے گا کچھ نہیں، صرف سنائے گا اور سنا سنا کے اس کے کانفیڈنس کو ختم کر دے گا، کچل دے گا اس کی پرسنالٹی کو، بھول جائے گا اس کا کیا عزت، اس کا کیا احترام. اس کے بعد جو اس کو کہے گا یہ کرے گا. میں نے جب پہلی دفعہ یہ بات سنی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ظالم مظلوموں کے اوپر حکومت کیسے کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، یہ قوموں سے ان کا اعتماد چھین لیتے ہیں، ان کی عزت چھین لیتے ہیں، ان کا وقار چھین لیتے ہیں. عزت، وقار، اعتماد، فخر سب ختم ہو جاتا ہے، پھر قوم کیا ہو جاتی ہے؟ فلیٹ. جو کہو گے کرے گی، جہاں دھکا دو گے چلی جائے گی. مولا فرماتے ہیں ہیما جن رعا، یہ جھاڑیوں کی طرح ہے، نہ ان کا کوئی تنا ہے، نہ ان کے اندر کوئی استقامت ہے. ہوا مشرق سے چلتی ہے یہ ادھر ڈول جاتے ہیں، ہوا مغرب سے چلتی ہے یہ ادھر ڈول جاتے ہیں. یہ کیوں ڈول گئے ایسے؟ ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. یہ ظالمین اور مستکبرین کی سب سے بڑی ترکیب ہوتی ہے اکثریت غالب پر حکومت کرنے کی، ورنہ بھائی یہ 99% ہیں، کبھی تو عقل آئے گی. تم کب تک ان کے اوپر پولیس لگاؤ گے؟ وہ پولیس بھی خود 99% کا حصہ ہوتی ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہوتی ہے. کبھی تو جاگیں گے. تو کہتے ہیں نہیں جاگ تو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ جاگیں ہم ان کا اعتماد اتنا ختم کر دیں گے، ان کو اتنا فلیٹ کر دیں گے کہ جاگیں سوئیں کریں گے وہی جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فکر کی غلامی. اس میں جسم غلام نہیں ہوتے، اس میں فکریں غلام ہوتی ہیں. اور یہ جو استکباری نظام ہے جو خاص کر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا، اس نے جو ایک دنیا کا حصہ کریٹ کیا جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، وہ یہی تھا. انہوں نے تھرڈ ورلڈ کریٹ کی. تھرڈ ورلڈ معمولاً وہ ملک تھے جن کے اوپر کسی زمانے میں مغربی مستعمرین نے آ کر یہاں پر حکومت کی تھی. تو مثال کے طور پر یہ ہو گئے فرسٹ ورلڈ، وہ ہو گئے سیکنڈ ورلڈ، اور ہم پاکستانی مثلاً برے صغیر والے ہو گئے تھرڈ ورلڈ. اچھا یہ تو تھرڈ ورلڈ ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمیشہ اپنا قبلہ ڈھونڈیں گے انگلستان میں، واشنگٹن میں، ماسکو میں. یہ اپنا قبلہ وہاں لندن میں ڈھونڈیں گے. ان کے دماغ غلام رہیں گے، یہ ان کی جیسی حرکتیں اور نقل کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں گے. لندن میں ان کو اپارٹمنٹ اپنی مسجدوں سے زیادہ عزیز ہوں گے. یہ فکری غلامی. اب وہ کبھی لندن ہوگا، کبھی وہ دبئی ہوگا، کبھی وہ شارجہ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا یہی، یہ غلام رہیں گے. یہ قوموں کے اوپر حکومت کرنے کا سب سے آسان نسخہ ہوتا ہے، اکثریت غالب پر حکومت کرنے کا. میں کئی دفعہ یہ سٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب گورے ہمارے یہاں آ کر حکومت کر رہے تھے تو ان کی تعداد کتنی تھی اور ہماری تعداد کتنی تھی، کیسے حکومت کر گئے. ایران میں اسی طریقے سے تھا. امریکہ ایران میں آیا ہوا تھا، انہوں نے قانون بنایا، وہ یہ کہ اگر کسی امریکن نے کسی ایرانی کو قتل بھی کیا تو امریکن کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوگا، ایرانی عدالت میں اس کا کیس نہیں لڑا جا سکتا، وہ جائے گا امریکہ میں. واہ، تم وہاں سے آؤ یہاں قتل بھی کرو اور پھر بھی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کیس وہاں جائے گا. تو امام خوینی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، بھائی ایک امریکن آ کے تمہارے مرضی تقلید کو مار دے، کیس کہاں جائے گا؟ کیس وہاں جائے گا. تو بھائی ایرانی کی کوئی جان کی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں یہ کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اعتماد ختم ہو جائے. انقلاب نے جو عالمی میسج دیا، عالمی پیغام دیا، جو بار بار بات ہوتی ہے بھائی ایرانی انقلاب اور فلاں کا انقلاب، اس کا انقلاب، اس کا انقلاب، بھائی اس کا میسج تو دیکھو، اللہ کی بندگی، یہ ایرانی اور تورانی ہے. اللہ جہاں ہے اس کی بندگی ہے، جہاں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا میسج کیا ہے؟ دوسرا میسج یہ ہے کہ تم جو مظلوم پسے ہوئے ہو اپنے اعتماد کو حاصل کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو. اس میں ایرانی اور عراقی کا فرق ہے کوئی نہیں، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، پاکستانی کے لیے بھی یہی پیغام ہے. آپ اور میں جو یہاں پر ہیں ہم سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ بھائی کسی پہ انحصار مت کرو، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو، اپنے اوپر انحصار کرو، سب کے دوست بنو، سب سے جا کے ملو، سارے کام کرو، لیکن اپنے اوپر یقین رکھو. خدا نے پیدا کیا آخر، کمزوری کے ساتھ تھوڑی پیدا کیا ہوگا. جتنی کمزوری مجھ میں دوسری اس میں بھی ہوگی، جتنی طاقت اس کے اندر ہے اتنی میرے اندر بھی ہوگی. انقلاب نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا میرے اپنے خیال میں اس اللہ کی بندگی کے بعد، وہ ایک قوم کو اعتماد دے دیا، کانفیڈنس دیا. اس کانفیڈنس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ایرانی یہ سمجھ گئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب 8 سال جنگ چلی، پوری دنیا کی طاقت، اگر میں پوری دنیا کو تھوڑا سا گھسیٹ رہا ہوں تو بالکل صحیح گھسیٹ رہا ہوں، پوری دنیا کی طاقت صدام حسین کے ساتھ تھی سپورٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد یہاں پر ایرانی، اور وہ بیچارے ایرانی انقلاب کے بعد جس کی نہ کوئی انڈسٹری نہ کچھ وہاں پہ کوئی فیسلٹی، وہ کھڑے میں ان سے لڑنے کے لیے. اب وہ جناب مقابلے کے لیے حاضر ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر ہم لڑیں گے. اس قوم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، پوری دنیا کے سینکشنز کے ساتھ، پوری دنیا کی تمام تر اقتصادی پابندیوں کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے، کہاں تک پہنچ گئے. اچھا اب ہم لوگوں میں سے بعض کی، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، غلامی کا یہ عالم ہے کہ فتح بھی ان کو قبول نہیں ہو پاتی. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی غلام تھا، اس کے پاؤں میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، وہ ایک جیل کے اندر بیٹھا تھا، انقلاب آ گیا، جیل توڑ دیا گیا، اس کی زنجیریں کھول دی گئیں، وہ ابھی بھی جیل کے سیل میں بیٹھا ہے کہ میں تو ساری زندگی یہیں بیٹھا تھا، میں باہر جا کے کیا کروں گا. اتنا غلام ہو گیا ہے کہ آزادی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہم میں سے بعض کے ساتھ یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی طاقت مل گئی ہے. طاقت مل گئی، کیا نشانی ہے طاقت ملنے کی؟ 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تھی، 1990 میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا. اصل حملہ ایران کے اوپر تھا کہ ایران میں گھسنا تھا ان کو، یہ 1990-91 کی بات ہے. اس وقت سے لے کر اب تک 28 سال ہو رہے ہیں. اس 28 سال میں امریکہ کیا چاہتا تھا؟ امریکہ چاہتا تھا ایرانی نظام ختم ہو جائے. اتنا لشکر لے کر آیا، اس زمانے میں 32 ملکوں کا الائنس بنایا تھا جب 1990 میں عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، 32 کنٹریز کا الائنس تھا. کس سے لڑنے کے لیے؟ صدام تو 5 دن ریزسٹ کر کے مر گیا تھا، 5 دن کی ریزسٹنس میں معاملہ ختم ہو گیا تھا. اصل حملہ تھا ایران کی طرف آنے کے لیے، نہیں آ سکے. اب اس واقعے سے لے کر اب تک 28 سال ہو گئے. پتا نہیں کتنی فوج مڈل ایسٹ کے اندر رکھی ہوئی امریکہ نے، کس کام کے لیے؟ کبھی تو موقع ملے. اچھا اب ایک سوال ہے، مارتے کیوں نہیں؟ آؤ مارو بھائی. جب ایگریمنٹس وغیرہ ہونے تھے تو اس وقت کیا نہیں کہ ہم نے سارے آپشنس ٹیبلز پہ رکھے ہوئے ہیں. تو میرے جیسا آدمی کہتا ہے ٹیبل پہ نہیں رکھو، کر کے دیکھو. ٹیبل پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کرو نا. اچھا 28 سال میں مارا کیوں نہیں؟ پرسوں کے واقعے نے بتایا مارا کیوں نہیں. امریکہ کے پاس جو بہترین جہاز ہیں ان میں سے ایک F-16 ہیں، جو اسرائیل کے پاس 200 سے زیادہ ہیں، 200 سے زیادہ. یہ F-16 پرسوں اڑا ہے شام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، شام پہ حملہ کرنے آیا. شام کے پاس کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے. اچھا اس شام کے اندر حزب اللہ بیٹھی بھی ہے. حزب اللہ بھی ایران نہیں ہے، حزب اللہ ایران کی سپورٹڈ ایک پارٹی ہے، وہ شام میں بیٹھی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، ہم نے پرسوں ارادہ کیا ہے کہ ہم گیم کے رولز کو چینج کر رہے ہیں، گیم کے رولز کو چینج کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اس واقعے کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں تشریح عرض کر دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد.
بھائی آپ بالکل اس طرح سوچیں کہ میرا ایک گھر ہے اور میرے گھر کے اوپر بدماشوں کی نظر ہے، بدماشوں کی نظر ہے. اور بدماش کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر رات کو مثال کے طور پر 10 بجے آتے ہیں، میرا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. وہ آتے ہیں، وہ جناب میرے اندر گھر کے اندر گھستے ہیں. اب میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں، بھائی خدا کا واسطہ نکل جاؤ نکل جاؤ. وہ آتے ہیں ادھر ادھر، اس کو اٹھایا پٹک دیا، اس کو اٹھایا پٹک دیا، اور دھمکیاں دھمکیاں دے کے چلے گئے. ہر روز کا دستور یہی ہے کہ بھائی وہ آئیں گے، دھمکیاں دیں گے، چلے جائیں گے. میں بھی بیچارہ مظلوم میں بیٹھا ہوا ہوں کہ بھائی کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، میں کیا کروں اس کے مقابلے میں. اچھا اب ایک دن کیا ہوا، میں نے سوچا کہ نہیں بس انف از انف، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آج سے مجھے طاقت پکڑنی ہے. آپ نے فلموں وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا یہ منظر کہ مثلا اب وہ آئے بدماش، اسی طرح 10 بجے وہ کھڑا ہوگا، کہنے لگا دیکھو بھائی آج سے معاملہ ختم، اب میں لڑوں گا. انہوں نے کہا نہیں تو کیا کر لے گا؟ پھر انہوں نے اس کو دھکا دیا. اب وہ جناب جیسے وہ فلموں کے اندر وہ ہیرو بن گیا، اس نے اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں تو فلموں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے. اب دیکھیے ہوا کیا، اسرائیلی شام کی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریگولر اپنے جہاز بھیجتے تھے شام کے اندر. اچھا شامی حکومت پھنسی بھی تھی القاعدہ اور دوسرے ٹیررسٹ وغیرہ سے لڑنے کے اندر، تو وہ اس وائلیشن کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. اسرائیلی طیاروں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ آتے تھے گھومتے گھماتے تھے، کہیں مارنا تھا مار کے چلے جاتے تھے. یہ ریگولر چند سال سے کام تھا، جب تک شام کی حکومت مضبوط تھی ان کی ضرورت نہیں تھی کہ اندر آئیں. جیسے انہوں نے شام کی حکومت کو کمزور ہوتا دیکھا تو انہوں نے اپنے حق کو بڑھا لیا، ظلم کو بڑھا لیا، اور کہا تمہارا حق ہم، انہوں نے ظلم کو بڑھایا، اس کے حق کو پامال کیا. اس کے حق کو پامال کیا، ہم تمہارے وائلیشن کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے تم کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو شامی کچھ نہیں کر پاتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے دیکھتے تھے بھائی وہ آئے اور آسمان کے اوپر مارا موری کر کے چلے گئے. اچھا اب شامیوں نے 80% علاقہ واپس لے لیا، 80% علاقہ واپس لے لیا. ان کو پتا ہے کہ بھائی اب ہمارے پاس طاقت واپس آ گئی, الحمدللہ بارڈرز ہماری سیکیور ہو گئی ہیں, ٹیررسٹ کو ہم نے انہیں علاقوں سے نکال دیا, اب وہ جن علاقوں میں ہمیں تھریٹ نہیں کر رہے. اب انہوں نے کیا کیا, شامیوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ہم اپنی پرانی طاقت کو ریسٹور کریں گے. پرانی طاقت ریسٹور کیا کریں گے, بھائی ہمارا ملک ہے, آپ کا جہاز ہمارے ملک کے اندر آیا کیوں؟ تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اب جو اسرائیلی آئے تو انہوں نے F-16 گرا دیا, F-16 گرا دیا. F-16 گرانے کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب وہ اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی بارڈر ہے, اب ادھر ہی رہنا, آئندہ آئے اور گریں گے. گیم چینج ہو گیا ہے, شامی اپنی حکومت کے اور اپنی اقتدار کی نمائش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب اسرائیل کے ساتھ ایک اور مصیبت ہے, اب F-16 سے اوپر لائے گا کیا, کیا لائے گا, میزائل مارے گا؟ اس کو پتا ہے میں نے میزائل مارے, کتنے میزائل ماریں گے میرے اوپر, یہ مصیبت ہے. یہاں سے اسرائیل کی ایک نئی ہسٹری شروع ہو رہی ہے. پرسوں کا دن بہت زبردست دن تھا, اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے چھانٹ کر ایران کی سالگرہ کے نزدیک کا دن انتخاب کیا ہے گیم چینج کرنے کے لیے. شامیوں نے ان کو بہت زبردست میسج دیا ہے کہ تم لوگوں کی طاقت کا دور ختم, اب ہماری طاقت کا دور ہے, ہم طے کریں گے کہ تم کس جگہ تک آ سکتے ہو اور کس جگہ تک نہیں آ سکتے. اب یہاں پہ ایک بات دیکھنی پڑے گی, کیا اسرائیل جنگ شروع کرے؟ جہاز گرا دیا نا آپ کا, آپ آئیں, 5 جہاز اور بھیجو, 10 جہاز اور بھیجو, مارو ان کو کہ انہوں نے تمہارا جہاز گرایا تھا, کریں؟ کیوں نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے ابھی تو ایک گرا ہے, تھوڑی سی بے عزتی ہوئی ہے, ابھی کل 5 گر گئے پھر کیا ہوگا, اب دبنا ہے, اب دبنا ہے. یہاں سے نئی کہانی شروع ہوتی ہے. امریکن نے ڈرون بھیجا ایران کو, ایرانیوں نے کیا کیا, ڈرون کو کیپچر کیا اپنے زمین کے اوپر, بالکل صحیح سالم اتار لیا, اور ڈرون بھیجنا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. صحیح ہے. اب میں ایک بات پوچھوں گا, تمہارے پاس سب سے اچھا اکوپمنٹ تھا F-16, شاید اس سے بہتر بھی ہو, لیکن ابھی F-16 کے اوپر بات, F-16 بھیجا, انہوں نے گرا لیا, کس نے گرایا, ایرانیوں نے گرایا, نہیں, ایرانیوں کے سپورٹڈ شامیوں اور حزب اللہ نے گرایا. اب سمجھ میں آ رہا ہے امریکی F-16 ایران کیوں نہیں آ رہے, کیا لاؤ گے, ان کے تربیت یافتہ لوگ تم کو ٹف ٹائم دے گئے, اب تمہارے پاس ہے کیا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایران کھڑا ہے اس وقت.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج.
مناسبت ہے, جب مظلوم ہوتا ہے نا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا, پھر دنیا کو ایک دفعہ سمجھ میں آتا ہے مظلوم کی طاقت کیا ہے. حضرت ابو طالب مظلوم شخصیت تھی, مظلوم تھے, حق کے اوپر باقی رہے, حق کے اوپر ڈٹے رہے. آج دنیا کو قبول کرنا ہے کہ مظلوم کی طاقت کسے کہتے ہیں. بحمدللہ رب العالمین, اب انقلاب اس جگہ کے اوپر ہے. البتہ اس جگہ پہ کیسے آیا, کانفیڈنس, اعتماد کرو اپنے اوپر. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو بہت اوپر تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حتی دیندار حلقوں کی بھی بات کر رہا ہوں, اعتماد نہیں ہے. جب ایک شخص کے اندر اعتماد نہیں ہوتا تو وہ کچھ چیزوں کی نمائش کر کے اپنے اعتماد کے نہ ہونے کو کمپنسیٹ کرتا ہے. مثلاً یہ جو نئے دولت لینے والے ہوتے ہیں, یہ دولت کی نمائش بہت زیادہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں دولت کی نمائش؟ جو پرانے دولت مند ہوتے ہیں وہ دولت کی اتنی نمائش نہیں کرتے جتنا نئے دولت یہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ پرانے دولت مند کو ایک علیحدہ سے کانفیڈنس مل چکا ہوتا ہے, اب دولت سے وہ کانفیڈنس نہیں لاتا. وہ یہ جو نیا پیسہ لینے والا ہوتا ہے, یہ اپنے پیسے سے کانفیڈنس لے رہا ہوتا ہے. اپنے اندر کانفیڈنس لائی, اعتماد لائی, اس اعتماد کے نتیجے میں آپ دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں. انقلاب کا جو بہت امپورٹنٹ درس ہے جو مجھے ابھی سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ درس. البتہ ہم لوگوں کو سیکھنا پڑے گا. اب دیکھیں میں اپنی ایک, آپ ہماری جو انقلاب کے مقابلے میں کمی تھی اس کو بھی عرض کرتا چلوں, تاکہ میں دیکھوں کہ ہم لوگ کیوں اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وآل محمد,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
الحمدللہ رب العالمین, انقلاب پاکستان کی بالکل سرحد کے ساتھ پیش آیا, اور ہم ان ممالک میں سے تھے جو اس کے براہ راست اثر و رسوخ میں آتے تھے. ہسٹری بھی یہی کہتی تھی, برصغیر کی ثقافت خواہ نہ خواہ ایرانی ثقافت سے متاثر رہی ہے، قدیم زمانے سے ایسے ہی ہے. جو لوگ اس ٹاپک کے اوپر کام کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ برصغیر کی کلچر کی جو اورینٹیشن ہے وہ ہمیشہ ایران کی طرف رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے. یہاں پہ دربار میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، وہی فارسی زبان جو ایران کے اندر بولی جاتی تھی، اور یہاں پہ جو ایرانی آتے تھے وہ کس طریقے سے ان کی عزت وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. حتیٰ آرکیٹیکٹس وغیرہ کے اندر جو فن معماری تھا اس کے اندر بھی وہاں سے پیروی کی جاتی تھی، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے شعرا میں اور اس میں اس میں سب چیزیں. اس ملک کے اوپر براہ راست اثر انقلاب کا ہونا تھا، اور یہ ان سب کو پتا تھا کہ اگر ایران میں انقلاب آ گیا ہے اس کا مطلب ہے اس خطے کے اوپر انقلاب کا براہ راست اثر ہوگا، اور یہ اسے قبول کریں گے. اس اثر کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت ساری حرکتیں کی. جو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلی اس کی ایک بنیادی وجہ انقلاب کو کاؤنٹر کرنا تھا. جو ضیاء الحق کے ذریعے سے ایک فرقہ واریت کی فضا پھیلائی گئی، ایک حصہ تھا جس میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے بدقسمتی سے میرے خیال میں. وہ کیا حصہ؟ ہم نے یہ سوچنا کر دیا، شروع کر دیا کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، سب اسی نے ہمارے لیے کرنا ہے. یہ بات غلط ہے. ہمیں پاؤں پہ کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ہم محتاج ہو جائیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے پاس بہت آبادی تھی بھائی پاکستان کے اندر، الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں، ایران کی آبادی تو ہماری آبادی کے مجموعی آبادی بہت کم ہے. تو صرف شیعہ کی آبادی جو بر صغیر کے اندر تھی، پاکستان ہندوستان کے اندر تھی، وہ ان کی مجموعی شیعہ آبادی سے بڑھ کر تھی. تو ہم مؤثر کیوں نہیں ہو سکے؟ بہت ساری وجہ جو ہم مؤثر نہیں ہو سکے وجہ یہ تھی، ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی. اچھا کیا نشانی ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 40 سال میں کچھ نہیں کیا. کل بھی میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا، کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. لیکن مثلاً ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ایران میں ہم جائیں، اتنی یونیورسٹیز، اتنے بڑے بڑے مدارس، اتنا تعلیمی کام، اتنا تحقیقی کام، اتنا زبردست کام ہوا، تشیع نے اس سے سیکھ کے کیا بنایا؟ بس میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے 40 سال میں کتنی یونیورسٹیز بنائی؟ اگر ہم صرف اتنا کرتے کہ ایران کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے کولیبوریشن میں یہاں کالجز بنا لیتے، تو ان کے پاس تو دنیا کی ہر سائنس اور ہر ٹیکنالوجی کے لیے یونیورسٹیز اور ادارے موجود ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتے پھر؟ اب دیکھیے، تھوڑا سا مقایسہ میں کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک فرق دیکھیے گا عجیب. ایک دفعہ میں نے فرق دیکھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں پاکستانی کسی اخبار میں میں نے ایک ایڈ دیکھا، اور وہ ایڈ تھا کہ یہاں پہ جو ہماری کونسلیٹ ہے، ان کی ایران کی کونسلیٹ ہے، وہ ایک کورس کروا رہی تھی. وہ کورس کیا تھا؟ وہ کورس تھا میرے خیال میں پرشین سکھانے کا، یا پتہ نہیں کیلیگرافی سکھانے کا، اس ٹائپ کے کورسز تھے. کیلیگرافی کا تھا، پرشین کا تھا، اور اسی ٹائپ کی کوئی 2-3 چیزیں تھیں. اتفاق کی بات ہے، میں کسی اور ڈاکومنٹ کو یا کسی اور نیوز پیپر کو ایرانیوں کا کسی انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر دیکھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ بیروت میں جو ایرانی ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے، وہ وہاں پر ایک کورس کروا رہی ہے. وہ کس بات کا کورس کروا رہی ہے؟ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا. کیوں ان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا کورس اور ہمیں کیلیگرافی اور فارسی کا؟ چونکہ وہاں پر جو شیعہ تھے وہ طاقت میں اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے جیسے ایک حکومت، تو ان کو ڈپلومیسی کا کورس کروایا جا رہا تھا. اور ہم کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ ابھی ٹھیک ہے آپ فارسی سیکھیں، آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کام کس طریقے سے ہوا ہے. اب میں ایک دفعہ یہیں بھوجانی ہال میں ایک دفعہ سیشن کیا تھا، جس وہ اور وہ سیشن یہ تھا کہ حزب اللہ کی ریورس انجینئرنگ کیسے کی جا سکتی ہے. ریورس انجینئرنگ، اس کو یوں کر کے الٹا کریں، زیرو سے شروع کریں، دیکھیں وہ کیسے بنی تھی. ٹیکنالوجی میں یہی کیا جاتا ہے نا. آپ ریورس انجینئرنگ کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیسے بنا تھا، کیوں بنا تھا. آپ دیکھیں گے سب سے بڑا عنصر جو ان کے کام میں تھا وہ یہ کہ لبنانی چاہتے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. بدقسمتی سے ہمارے دوست احباب کو یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور جب تک ہمارے ذہن میں خواہش یہ ہے نا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے، وہ ہمارے لیے کچھ کرے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا پڑے گا. اور یہ وہ اعتماد ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں یقیناً تھوڑا سا نگیٹو بات ہے یہ, نقیناً ایران کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنی پراکسیز بنا کر ان کا زیادہ حق, ان کو زیادہ فائدہ ملے گا. یقیناً ایسی ال انٹینشن رکھنے والے, غلط نیت رکھنے والے لوگ ہوں گے وہاں پر. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہوتی ہے, تم تو اپنے لیے مہربان بنو کم سے کم, خود تو پاؤں پہ کھڑے ہونے کے راستے کو سوچو. اور جب ہم اس راستے کو سوچتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہماری پرائیورٹیز کیا رہی ہیں. اب ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد اس کو تیسرے پوائنٹ پہ لے جا کے آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فر.
بھائی ایک سادہ سا جملہ آپ نے سنا ہوگا, بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ, یہ کہ بھائی اگر کوئی آپ کے پاس آیا کہ بھائی مجھے کھانا دو, تو کہتے ہیں اس کو کھانا مت دو, اس کو مچھلی مت دو, جیسے کہتے ہیں جاپانی چینی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کو مچھلی مت دو بلکہ مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو, ورنہ آج مچھلی دو گے دوبارہ پھر شام کو کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی ایک اور مچھلی دو میرا پیٹ خالی ہو گیا, تو اس کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو, کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دریا یہاں پر ہے, یہ جاؤ اور وہاں سے مچھلیاں پکڑو, ہر رات مچھلیاں کھاؤ. تو ہم اس میں ایک اور ایڈیشن کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی مچھلی پکڑنے کا کانٹا نہ دو, یہ بھی ایک دو مہینے میں ٹوٹ جائے گا, کانٹا بنانے کی ٹیکنالوجی دے دو. جب تک درخت ہیں یہ درختوں کی لکڑیوں سے کانٹے بنائے اور مچھلیاں پکڑے اور کھائے, ہمارے پاس واپس نہ آئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہم نے انقلاب سے مچھلی مانگی یا مچھلی پکڑنے کا کانٹا یا کانٹا بنانے کی ٹیکنالوجی, کیا مانگا؟ تو جب آپ مچھلی مانگیں گے تو آپ کو مچھلی دیتا رہے گا وہ, اور ایک موقع پر آ کر کہے گا کہ بھائیو اب مچھلی کا بازار بند ہو گیا ہے. یہ ہماری غلطی ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں فنڈز کو پرائیورٹائز کرنا. آپ اپنی ریسورسز کو پرائیورٹائز کریں. اگر آپ کے پاس بچت کے 10 روپے ہیں اور آپ ان 10 روپوں کو روز کی ضرورتوں کے اوپر, بچت کے 10 روپے روز کی ضرورتوں پہ لگا رہے ہیں, آپ پرائیورٹی اچھی نہیں بنا رہے. آپ اپنی بچت کو جب تک لانگ ٹرم اسٹیبلشمنٹ میں جہاں سے آپ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط دیکھ سکیں نہیں لگائیں گے, آپ جہاں پہ ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, 5-5 کروڑ 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کے ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں اور اس پیسے کو اپنی تعلیم اور اپنی انڈسٹریز کے اوپر نہیں لگا رہے. نتیجے میں اگلے جلسے کے لیے پھر دوبارہ چندے پہ جانا پڑے گا, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری قوم کے وہ پروجیکٹس کون سے ہیں جو قوم کے باقی پروجیکٹس کو فنڈ کریں. نہیں ہے ہمارے پاس, مشکل ساری یہاں پہ آ رہی ہے, اور اس خاطر ہم لوگ ہمیشہ اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں کہ کوئی ہمارے لیے سوچے. بھائی کوئی کیوں سوچے گا, اور یہ طریقہ ہی نہیں ہے. قوموں کے لیے دستور یہ ہوتا ہے قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے آپ سب کے لیے مضبوط بن جائیں گے, آپ سب کے لیے مددگار بن جائیں گے. دو پوائنٹ ہو گئے, تیسرا پوائنٹ عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد.
اگر ہم سے کوئی یہ کہ بھائی ایک جملہ بتاؤ جس سے مشکل حل ہو, تو میں کہوں گا بھائی مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی جملہ کہاں سے لائے گا. مولا نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, معاملہ ختم. فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کر لو. بس یہ سب سے بڑی وصیت ہے, یہی سب سے بڑا علاج ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے, آرگنائز کرو, اپنے آپ کو منظم کرو. کون سی صلاحیت ہے جو خدا نے نہیں دی اور وہ ضائع ہو جاتی ہے جب ہم منظم نہیں ہوتے, اور کتنی کم صلاحیت کے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر وہ منظم ہوتے ہیں. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. یہ وہ مشکل ہے ہماری, نظم و ضبط, آرگنائزیشن, یہ ہماری کمزوری ہے. اگر اس آرگنائزیشن کو ہم سمجھ سکیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا حاصل ہونا ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا, امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی اپنی شہادت سے کچھ پہلے نصیحت اور وصیت کرے اور یہ جملہ بولے, کتنی قیمت ہونی چاہیے اس کی, اس جملے کی کتنی قیمت ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو تھوڑا مسنگ ہے ہمارے اندر. اور اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشن, اس آرگنائزیشن کے اندر پرائیورٹائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پرائیورٹائز کرو کیا چیز بننی ہے اور کیا چیز ابھی نہیں بننی ہے, بعد میں خود بن جائے گی. اور میں ہمیشہ کی کہانی ایک دہراتا ہوں, وہ میں جلدی سے دہراؤں اور آپ کو اس زحمت کو تمام کروں. تین ٹائپ کے پروجیکٹس مجھے سمجھ میں آتے ہیں, پرائیورٹیز کی بات ہو رہی ہے, آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے. نمبر ون, کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس نے ریسورسز لینے ہوتے ہیں اور آپ نے دینے ہوتے ہیں, اور آپ منع بھی کریں گے تو جرم ہے, اللہ کے نزدیک جرم ہے. مثلاً آپ کے پاس فرض کر لیجئے آپ کو یتیم خانہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. اب یتیم خانے سے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بہت ذرا خراب سی ایک جگہ آ جاتی ہے, نہیں وہ سو چھوڑ دیں. آپ کو معاشرے کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ رکھنا ہے, بالکل رکھنا ہے. اس میں پیسہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا. کیا یتیم بچے پیسہ فوراً واپس کریں گے؟ کیا نہیں کریں گے. لگانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بہت واجب ہے, واجب ہے. اتنا واجب ہے کہ امیر المومنین نے کہا تمہیں خدا کی قسم, خدا کی قسم یتیموں کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو یہ درماندہ رہ جائیں, بے آسرا رہ جائیں, کوئی ان کا دیکھنے والا نہ ہو. کیوں؟ امام کی نظر صرف اس پہ نہیں ہے چند یتیم بچوں کے ساتھ, ان کو پتا ہے پھر قوم کے ساتھ کیا ہوگا, یہ قوم ختم ہو جائے گی. اگر وہی لہجہ استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن, وہی لہجہ استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, تمہیں خدا کی قسم, تمہیں خدا کی قسم یتیموں کا خیال رکھنا, خدا کی خاطر یتیموں کا خیال کرنا. اچھا یہ پروجیکٹ پیسہ لے گا, لے لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں دین کا حکم ہے, اس میں پیسہ لگانا واجب ہے, یہ پرائیورٹی ہے. پیٹ کاٹ کے لگانا پڑے, ہاں پیٹ کاٹ کے لگا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے کہا ہے, اللہ سے بڑھ کر تو میں مصلحت کو جج نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد کچھ پروجیکٹس آتے ہیں عزیزان محترم کے جو انیشیلی پیسہ لیتے ہیں پھر پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک کارخانہ لگائیے, شروع میں پیسہ لے گا, بعد میں پیدا کرے گا, پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, وہ اپنا چلے گا. اسکول لگا لیجئے, شروع میں پیسہ لگے گا, بعد میں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, چلے گا. یونیورسٹی لگا لیجئے, شروع میں پیسہ لگے گا, پھر بعد میں اس کے آرگنائزیشن سسٹمز فلاں 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 بنائیں گے آپ, کہیں نہ کہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. کس طریقے سے کھڑا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے, مجھے کیسے کرنا ہوتا ہے. تیسرا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جو باقی دو پروجیکٹس کے لیے پیسہ بناتا ہے. آپ نے ایک بزنس شروع کیا ہے, اس بزنس میں آپ نے پیسہ لگایا ہے, اس پیسے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے آپ نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرنا ہے؟ نہیں, اس سے آپ نے یتیم خانہ بنانا ہے. اس سے آپ نے وہ سیکنڈ پروجیکٹ کے لیے پہلی فائنینس کو تیار کرنا ہے. یہ تیسرے پروجیکٹ قوم کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ مشکل یہاں پھنسی ہوئی ہے, ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ اس قومی سطح پر اس تیسرے پروجیکٹ کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس قومی سطح پہ جتنی فکر آ رہی ہے, اگر آئی, یا پہلے کے لیے آ رہی ہے یا دوسرے کے لیے آ رہی ہے, تیسرے پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جو جتنا مجھے اندازہ ہو رہا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. یہ جو تیسرے ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ صرف پیسے کا بھی معاملہ نہیں ہے, یہ ہیومن ریسورسز بھی ہیں. یہاں پر ہیومن ریسورسز بھی ہیں کہ بھئی انسانوں کی تربیت کیسے اس انداز میں کی جائے کہ پھر ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکے. خلاصہ کلام عزیزان محترم, تیسری چیز جو ہمیں سکھاتی ہے وہ نظم و ضبط ہے. آپ انقلاب کے اندر تشریف لے جائیے, اس کی کامیابیوں کو دیکھیے, کیسے انہوں نے جنریشنز کو تیار کیا ہے. اور اتنی کہانیاں سنانے کو, اور میں آپ کی خدمت میں, اب میں وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں, ایک گھنٹہ کے قریب تقریباً ہو رہا ہے بولتے ہوئے, کہ کس طریقے سے تیار کیا ہے, جن فیلڈز میں دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگ آ پائیں گے. بچوں کے اولمپیاڈز ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے لیول کے اوپر, میتھمیٹکس فزکس کے اور کیمسٹری کے. رجا کے ان کے ریزلٹس دیکھیے, کن ایرانی بچوں کے انٹرنیشنل لیول پر جو انٹرمیڈیٹ کے اولمپیاڈز ہوتے ہیں فزکس میتھمیٹکس اور کیمسٹری کے, اس میں ان کے ریزلٹس دیکھیے. اچھا میں اس کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, آپ کو کسی بھی قوم کی ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, فیوچر کی ڈیولپمنٹ, تو جا کے دیکھیے گا. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک باریک نقطہ ہے, یہ لوگ تھیوریٹیکل فزکس اور تھیوریٹیکل میتھمیٹکس کے اندر کس لیول کے اوپر ہیں. تھیوریٹیکل فزکس اور تھیوریٹیکل میتھمیٹکس, کیوں؟ اس سے ساری سائنس نے بننا ہوتا ہے.
کوئی نیا کام اگر ہونا ہے, ایک تو آپ نے کاپی پیسٹ کرنا ہے, یہ گاڑی بن گئی تھی اس کو کاپی کرو ایک اور گاڑی بنا لو, اس میں آپ کو تھیوریٹیکل فزکس نہیں چاہیے, پریکٹیکل فزکس کافی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں میں نے نئی گاڑی بنانی ہے, اب آپ کو تھیوریٹیکل فزکس چاہیے, تھیوریٹیکل میتھمیٹکس چاہیے نئے طریقے سے سوچنے کے لیے. ان کے بچے اس میں چیمپئن ہو رہے ہیں دنیا میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی میں فیوچر ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجی میں فیوچر ان کا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہمت دلا رہی ہے کہ قوم نے اعتماد پکڑ لیا ہے, اعتماد پکڑ لیا. الحمدللہ رب العالمین, اس تقویٰ اور پرہیزگاری کے نتیجے میں, اس اعتماد کے نتیجے میں اور اس نظم و ضبط کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین انقلاب 40 سال گزار گیا, 40 سال گزار گیا. اور 40 سال کے بعد جس جگہ پہ کھڑا ہے, کوئی مبالغہ کیے بغیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دنیا کے کسی مستکبر, کسی ظالم, کسی جابر کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر لے. ہرانا تو دور کی بات ہے, حملے کی بھی اب ہمت نہیں ہے ان کے اندر. اور میں نے آپ کو ایک منظر دکھا دیا کہ وہ سیریا کے اوپر F-16 اب نہیں اڑا پائیں گے, ان کو پتا ہے کہ اب بہت برا ہونے والا ہے. یہاں پر سوچ پائیں گے کہ ایران کی حدود کے اندر داخل ہو پائیں گے لوگ؟ یہ کہانی ہے جو اس وقت ہے. اچھا, یہ سب کیوں ہے؟ لب لباب, لب لباب, یہ سب کیوں ہے؟ بالآخر اللہ کا ایک وعدہ پورا ہونا ہے. پہلے دن سے امام خمینی نے کہا تھا ہم نے یہ انقلاب کیا ہے تاکہ امام کی تشریف آوری سے پہلے تیاری کر لیں. پہلے دن سے وہ فرما رہے تھے انقلاب, انقلاب مہدی کا پیش خیمہ بنے گا. ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک موقع ہم لوگوں کو ملا ہے, اس کشتی میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے, بس موقع ہے یہ. اگر سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ ہونے والا ہے, تو بھائی پھر کسی بھی طریقے سے کوشش کرو اس کشتی میں آ جاؤ. البتہ صرف نعرے لگا کے نہیں آؤ, کام کر کے آؤ, اپنے پوٹینشیل کو ریز کرو. مثال کے طور پر میری تو اب عمر جو کچھ بھی ہو گئی ہو گئی, مثلا یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں, یہ لوگ کیا کریں؟ تینوں کے اوپر کام کرو. نمبر ایک اللہ کی بندگی, تقویٰ اور پرہیزگاری, اس پہ محنت کرو. نمبر دو اعتماد حاصل کرو, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو, تعلیم کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, اللہ کی بندگی میں, انسانوں کی خدمت کے اندر چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو. نمبر تین آرگنائزیشن, نظم و ضبط لے کر آؤ اپنے اندر. اب اپنے اندر دیکھو میرے اندر نظم و ضبط کی کہاں پہ کمی ہے, اس کو پورا کرو. جب تک آپ ویلیوز کے اوپر یقین نہیں کریں گے کہ ویلیوز آپ کو پے کریں گی, آپ ویلیوز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. ویلیوز پہ یقین کرو کہ ان کی ویلیو ہے اللہ کی بندگی, اپنے اندر اعتماد اور نظم و ضبط, ویلیو ہے اس کو. اب اس کی ویلیو میں مثال کے طور پر نظم و ضبط نے کیا ہے, اپنی زندگی کا شیڈیول بناؤ. صبح سے لے کے شام تک کیا چاہیے تمہیں, ایک مہینے میں کیا کرنا ہے, زندگی کے لیے کیا سوچا ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم پوائنٹر تو بنا لو. اللہ نے ہمیں اتنا اچھا نظام عبادت دیا ہے نماز کے ذریعے سے, یہ ہمارے پورے دن کے ٹائم کو آرگنائز کرنے کے لیے ہے. تین پوائنٹر بن جاتے ہیں پورے دن کے اندر, صبح کو یہ ہوگا, پھر دوپہر میں یہ ہوگا, پھر شام میں یہ ہوگا. اب بتاؤ ان بٹوین فل کیسے کرو گے اسے؟ یہ خدا کا عبودیت کا جو نظام ہے, یہ صرف جنت میں نہیں دیکھے جاتا ہے, یہ دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا عبودیت کا نظام کوئی آسان بات نہیں ہے, ہر قسم کی کامیابی اس نظام کے اندر ہے. تو آپ اگر اس کو لے کر چلے, ایک ایک مستحب کو اہمیت دو. یہ لوگ جو جیتے ہیں یہ ایسے نہیں جیتے ہیں. ان لوگ میں ایک زمانے میں اپنے جب نیا نیا طالب علم بنا تھا, بلکہ اس سے پہلے جب پاکستان میں تھا, تو ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی کے زمانے کا, کہ اللہ کے نبی نے کوئی پتہ نہیں کوئی گروہ بھیجا کسی جگہ کے اوپر, وہ دشمن کے سامنے گئے تو انہوں نے دیکھا ہم دشمن کے سامنے کمزوری کو احساس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, اللہ کے نبی نے ہمیں جو وعدے دیے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر طاقت کا احساس ہونا چاہیے تھا, تو آج ہمارے اندر کمزوری کا احساس کیوں آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے خدا کی کوئی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہمارے اندر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ نافرمانی ہم سے کیا ہوئی ہے؟ اب اس واقعے کے اندر صحیح یا غلط کو چھوڑ دیتے ہیں, تو مثلا اس واقعے کے اندر تھا کہ بھائی ہم نے یہ احساس کیا کہ ہم نے ایک مستحب ترک کر دیا, ہمیں اس مستحب کو انجام دینا چاہیے. اس مستحب کو انجام دیا اور مثلا معاملے کو حل کر لیا. ابھی چونکہ واقعے کی استناد کا مجھے یقین نہیں ہے, اس لیے میں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں مستحب کیا تھا. حق یہی ہے, جب بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم معاشرے میں کمزور پڑ رہے ہیں، سمجھ جائیے آپ نے دین میں کوئی چیز ترک کی ہے. اگر دین پہ عمل ہوتا یہ کمزوری نہیں آ سکتی تھی. اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمن نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں، دشمن آئے گا. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شہید نہیں ہوں گے؟ نہیں، شہید بھی ہوں گے. یہ تو سب ہوگا، کمزوری نہیں آئے گی سید الشہداء کی طرح. دشمن کے نرغے میں تھے، خیمے بھی زد میں تھے، کیا کمزوری احساس کر رہے تھے؟ نہیں، کمزوری نہیں تھی، کسی میں بھی نہیں تھی. اگر کمزوری احساس کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے دین خدا میں سے کچھ مس ہوا ہے، کچھ مس ہوا ہے. اب صرف ایک کام کریں، وہ جا کے دیکھیں دین خدا میں سے کیا مس کیا ہے جو یہ ہوا ہے. تو میں جو بچے یہاں پر ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، اپنی زندگی میں دیکھو نا کہ میں کچھ کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، کچھ آج کچھ خراب ہوا ہوا ہے، کچھ میں دب گیا ہوں، اللہ کے دین کے لیے میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم نے کوئی گناہ کر دیا. جا کے دیکھو وہ کیا ہے. تو مثلا ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں، یہ جنگ معجزہ تھی. امام خمینی کئی دفعہ کہا جنگ معجزہ تھی. واقعی جنگ بہت عجیب تھی. یعنی اب 20 سال کے بعد یہ بیان کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا کہ جنگ کیا تھی. بحمداللہ رب العالمین، مجھے اپنی زندگی کے چند جگہوں کے اوپر جہاں فخر ہے، وہ 4 سال ہیں جو جنگ کے دوران میں ایران میں تھا. تو مجھے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا جو بہت خوبصورت چیزیں تھیں. اور اس کے ختم ہونے کے بعد ہم سوچتے تھے کہ واقعاً کہاں گیا وہ سب کچھ. واقعاً مشکل تھا اس سب کو ذہن میں رکھنا. اور ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ایران میں اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں شہدا کے واقعات کو لے کر آتے ہیں، ان علاقوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ جنگ معجزہ تھی، جنگ بہت بڑا معجزہ تھی. تو مثال کے طور پر مجھے یاد ہے اس کے زمانے کا ایک دکھاتے ہیں، ایک کمانڈر تھا، اور بلکہ میں کیا عرض کروں، ایک کمانڈر نے خود سنایا تھا کہانی میں، خود سنایا تھا. تو کہنے لگا کہ ہم ایک ٹاسک آیا ایک پلاننگ کے اندر، اور اس پلاننگ کے اندر جو تھے وہ کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگا کہ میں نسبتاً جونیئر کمانڈر تھا، تو وہ جو پلاننگ تھی وہ ساری چاک آؤٹ کر کے بتائی گئی، بھائی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اور اس میں ایک جگہ تھی جو بہت بڑی سینسیٹیو جگہ بنی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا نا پلاننگ کے اندر بعض جگہ پہ آ کے بالکل باٹل نیک بن جاتا ہے، اتنی پتلی سی جگہ ہوتی ہے، اگر یہ خراب ہو گئی تو سارا ہی خراب ہو گیا. تو وہ کوئی بہت سینسیٹیو جگہ آ گئی جہاں پہ مارکا بہت ہی پیچیدہ ہو گیا، اور اس کے بارے میں بہت سارے پیرامیٹرز تھے جو طے نہیں تھے، یعنی رسک بھی بہت ہائی تھا. تو اب وہ سارے کمانڈرز میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی سارا یہ تو سب طے ہے، یہ سب تو تقسیم ہو جائیں گے، اس کا مسئلہ ہے یہ کون لے گا، یہ پارٹ کون لے گا، جس کون اس کو سنبھالے گا ایک کمانڈر. تو وہ بندہ خدا کہنے لگا کہ میں نے کہہ دیا میں کروں گا. کہنے لگا جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ریویو کریں جس نے جو ذمہ داری لی ہے. تو کہنے لگا میرے پاس میرے دوست آئے، کہنے لگا تم کو پتا ہے تم نے کیا کیا، یہ تم نے اپنے سر کے اوپر وہ کام لے لیا جو ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں تھا، یہ تم نے کیا کیوں؟ کہنے لگا بس مجھے خیال آیا کہ یہ کام کرنے کا ہے، کوئی نہیں کرے گا میں کروں گا. تو کہنے لگا اب تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو پھر کہنے لگا کہ میں بیٹھا، جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ واقعاً وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے، یہ میں نے وہ کام لے لیا ہے جو میرے بس کا نہیں ہے. تو کہنے لگا میرے دماغ میں آیا کہ میں جا کے کہہ دوں بھائی میں نہیں کر سکتا. پھر کہنے لگا میں نے سوچا یہ بات صحیح نہیں ہے، جب میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو مجھے پورا کرنا چاہیے. پھر اس بندے خدا نے کیا کیا، یہ خوبصورت پوائنٹ، کہنے لگا میں محاذ جنگ سے نکلا، محاذ سے. اب محاذ پہ کیا ہوتی ہے انسانوں کی حالت، 20-20 دن نہائے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو، وہاں پہ کیا حالت. تو کہنے لگا میں وہاں سے نکلا، سیدھا گیا مشہد. مشہد گیا، کہنے لگا میں امام کے روضے کے اوپر کھڑا تھا، وہی میں نے پینٹ شرٹ اور جوتے پہنے ہوئے تھے جو محاذ پہ پہنتے ہیں لوگ، اور میں گرد اور مٹی میں خاک آلودہ، میرے جوتے ایسے اور میری بھی حالت خراب. کہنے لگا میں دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے امام کے دروازے کو دیکھا اور کہنے لگا میں نے امام سے کہا مولا آپ کو میری حالت پہ رحم نہیں آ رہا، آپ میری حالت دیکھیں، میرے اندر کچھ ہے کرنے کی طاقت، آپ دیں گے تو ہوگا، اور میں آپ سے یہی مانگنے آیا ہوں کہ مولا میں کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ سب کچھ. پورا انقلاب انہی جملوں پہ چلے ہیں، یہ انقلاب ان جملوں پہ چلا ہے. امام خمینی بھی یہی کہتے تھے، یہی جو آج میں اور آپ کھڑے ہیں، آج 11 فروری کا دن مثال کے طور پر 22 بہمن کہتے ہیں، اس سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے، اس سے ایک رات پہلے کا واقعہ، جب امام خمینی نے ان کے سامنے ایک مشکل آ گئی، فوج نے ماشاء اللہ اعلان کر دیا اور کہا جو گھر سے باہر نکلے گا اس کو ختم، شوٹ آن سائٹ، جو نظر آئے شوٹ کر دو. اب امام خمینی کے پاس لوگ آئے، کہا بھائی انہوں نے تو ماشاء اللہ اعلان کر دیا شوٹ آن سائٹ ہے، اب کیا حکم ہے؟ کہنے کے میں تم کو بتاتا ہوں. اچھا گورنمنٹ کا پلان کیا تھا؟ گورنمنٹ کا پلان یہ تھا کہ ماشاء اللہ لگاؤ، سب لوگوں کو گھروں میں بھیج دو، پھر جہاں امام خمینی رکے ہوئے وہاں پہ ایئر فورس آئے گی، بمباری کرے گی، معاملہ ختم. انقلاب ختم ہو جائے گا. اب دو راستے تھے, یا تو پبلک گھروں میں جائے تو پھر تو انقلاب ہی ختم ہو گیا, یا پبلک کو آپ باہر بلا لیں. اچھا پبلک باہر بلانے کا مطلب کیا ہے؟ قتل, خون بہے گا, فوج ہے, فوج تو حکم پہ عمل کرے گی, شوٹ آن سائٹ ہے, لوگ مریں گے. اب لوگ امام خمینی کے پاس ہے, کیا کریں؟ امام خمینی کا میں تم کو بتاتا ہوں. ان کا خادم کہتا ہے امام خمینی کمرے کے اندر گئے, کافی دیر بیٹھے رہے اندر. اب باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو انقلاب کے لیڈرز کے, بھائی اب کیا ہوگا؟ اب سب یہ کہہ رہے ہیں, امام خمینی کہیں گے کہ نہیں ہوں, لوگوں سے کہو گھروں کے اندر رہیں چونکہ بہت خون بہے گا, کل ہم اس معاملے کو کسی اور طرح نپٹائیں گے. وہ نوکر کہتا ہے, وہ اندر گئے, کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا, کوئی کسی کے وہ واپس ہی نہیں آئے. تو کہنے لگا کہ میری ہمت ہوئی تو میں نے کہا کہ میں سنوں تو صحیح, وہ کر کیا رہے ہیں, دیکھوں تو صحیح. تو کہنے لگا میں نے دروازے میں سے دیکھا یا پتہ نہیں اس کو آواز آئی, تو وہ اندر سے چلا چلا کر اسی خاموش لہجے میں امام سے کہہ رہے تھے, کہتے مولا آپ نے ہدایت دی تھی تو میں یہاں تک آیا تھا نا, میں اپنی طاقت پہ نہیں آیا ہوں یہاں تک, یہاں تک بھی آپ کی ہدایت پہ آیا ہوں. مولا اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کمزور انسان. جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو نوکر کہتا ہے, وہ اس ملازم نے بتایا, کہنے لگا اتنی نورانیت ان کے کمرے میں تھی, کہنے لگا پھر میں خوف کے مارے چلا گیا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں وہ نکلے اسی استوار لہجے کے اندر استقامت کے ساتھ, کہا لوگوں سے کہو باہر آ جائیں. لوگوں نے کہا آغا کیا باتیں کر رہے ہیں, لوگ باہر آ جائیں مر جائیں گے سب لوگ, یہاں ہزاروں لوگ ڈھیر ہو جائیں گے, فوج کے پاس تو جتنی گولیاں ہیں سب مار دیں گے, وہ ایک ایک گولی پہ ایک بندہ مرے گا. انہوں نے فرمایا نہیں باہر آ جائیں. کہا آغا صاحب آپ اس خون کی ذمہ داری آپ لیں گے؟ کسی نے بالکل کنونس کرنے کے لیے کہا آپ اس خون کی ذمہ داری لیں گے؟ کہنے کہ اگر یہ حکم آقا کا ہو پھر کون ذمہ داری لے گا, کرو. یہ انقلاب ایسے چلا ہے. آپ نے رہبر معظم کا وہ جملہ یقیناً سنا ہوگا جو جمعے کے خطبے میں ایک دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, جب وہ دشمنوں نے سازش کی تھی انقلاب کے بعد, اور کیا مکاریاں کیا فریب کاریاں لوگوں کو دے دے کے روڈز کے اوپر بلایا, اور کتنا کچھ انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں رہبر معظم جمعے کے خطبے میں آئے, انہوں نے خدا متعال کے سامنے التجا کی. التجا کرتے ہوئے انہوں نے امام زمانہ کو خطاب کیا. سب نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کس طریقے سے رہبر معظم نے امام زمانہ کو خطاب کیا, مولا میں جانے ناچیز ہے, میرے پاس میرا تو جسم بھی ناقص ہے, اور جو کچھ ہے عزت آپ کی دی ہوئی ہے, اور اس عزت کو ہتیلی پہ رکھ کر جب تک میری دم میں دم ہے آپ کے لیے محنت کروں گا. ہمیں یہ چاہیے. کچھ لوگ آئیں اپنے رابطے کو خدا سے اور اس کے نظام سے, اس کے نبی اور اس کے امام سے استوار کر لیں, اور خدا سے کہیں خدایا کام دے دے, ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کام دینا شروع کر دیتے ہیں عزیزان محترم, پھر کام ہی کام ہے ہمارے پاس, عزت ہی عزت ہے. نہ کہ مشکل نہیں ہوگی, نہیں مشکلیں تو بہت آئیں گی, لیکن یہ کہ الحمدللہ رب العالمین خدا کی دیوی عزت ملے گی ہمیں. یہ انقلاب ہے, یہ اس طرح انقلاب آتے ہیں, اس طرح انقلاب چلتے ہیں. الحمدللہ خدا متعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہم لوگوں کو, اور جتنا محنت کریں کم ہے, چونکہ ان محنتوں کا ایک انتہائی خوبصورت اجر امام کی تشریف آوری کی صورت میں آنکھوں کے سامنے ہے انشاءاللہ تعالی. خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس انقلاب کی حفاظت فرما. خدا اس انقلاب کی راہ میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, چاہے انقلاب کے دوران, چاہے جنگ کے دوران, چاہے اس کے بعد, ان تمام کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا وہ علماء کرام, شہید مطہری جیسے لوگ, شہید بہشتی جیسے لوگ, شہید رجائی جیسے لوگ, باہنر جیسے لوگ, ان تمام علماء کرام کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار اس انقلاب کے پیغام کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. خدایا انقلاب کے بانی امام خمینی کی روح مقدس کی درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. انقلاب کے رہبر معظم, اس انقلاب کے نگہبان, اے پاک پروردگار وقت کے امام کے اس خدمت گزار سید بزرگوار, ان کی تمام تر توفیقات, ان کی عمر, ان کی صلاحیتوں میں اور ان کی کامیابیوں میں اے پاک پروردگار وقت کے امام کے صدقے میں اضافہ فرما. اے خدایا اس انقلاب کو تو نے 40 سال سے دشمن کے نظروں سے محفوظ رکھا ہے, پاک پروردگار تمام اشرار کو جو قابل اصلاح نہ ہو واصل جہنم فرما, اس کے حامی اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما. خدایا اس انقلاب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانے ساروں اور ان کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.